بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين قاسم الجبارين ومدرك الهاربين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دربي محمد وآل محمد محترم سامعین ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی یہ مجلس اعضاء منعقد کی جا رہی ہے اور جب بھی مجلس اعضاء بعنوان عیسیٰ علیہ ثواب کا نام سماعت سے ٹکراتا ہے تو کم سے کم ایک مفہوم ہمارے ذہنوں میں تبادر کرتا ہے اور یہ کہ کوئی تھا جو کل تک ہمارے درمیان تھا آج نہیں ہے اور یقیناً کتنا ہی مادی اور ملحدانہ نظریات رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو خدا یا امور قیامت کو جس درجے تک قبول کرنے والا کیوں نہ ہو کم سے کم اس موقع پر ایک مرتبہ اسے مفہوم قبر و قیامت یا مفہوم موت و سوال منکر نکیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ ان مجالس عیسیٰ علیہ ثواب میں ایسے عنوانات کو زیر بحث لایا جائے جو معمولاً زیر بحث نہیں لائے جاتے ایک وجہ کیا ہے ابھی خود رضوی صاحب سے آتے ہوئے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو ریچ چل پڑی ہے اور جو رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے اس کے ہوتے ہوئے بقول رضوی صاحب کے کہ ہماری قرآن خوانی کا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم مومن سے مسلمان نہیں ہو جائیں کہ اگر قرآن خوانی میں شرکت کر لیں اکثر گاہ بہ گاہ الحمدللہ احباب و عزیز و اقارب کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان مجالس کو خانہ پوری کی حد تک سمجھنے لگے ہیں اور ہمارا عمل اور رویہ بھی ایسے ہی ہو گیا ہے جبکہ روایات میں آیا ہے کہ انسان ایسی محافل ایسی مجالس ایسے عنوانات اور ایسے مجمع کہ جہاں پر جمع ہوا جاتا ہے جلدی کرے کہ جہاں پر اسے اس کی عاقبت اور آخرت سے متعلق یاد دلائی جائے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے دل کو زندہ کرنے والی ہیں دل کو سیکل کرنے والی ہیں اور مادی زندگی میں اپنی روزمرہ زندگی میں اپنی مادی زندگی کے جھمیلوں میں گرفتار ہو کر انسان ان حقائق سے نہ صرف یہ کہ عاری ہو جاتا ہے بلکہ دور بھی ہو جاتا ہے اسی مناسبت سے سورہ بقرہ کی دو مشہور و معروف اور سادی سی آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل ہے، ان کا ترجمہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ اپنے حبیب کو یہ آواز دے کے کہہ رہا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے حبیب، تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو. انذار کا ترجمہ ہماری معمولاً ناقص اردو میں ڈرانا کیا جاتا ہے، یعنی ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، لیکن انذار کا مطلب ڈرانا نہیں ہے، بلکہ بشیر و نذیر، ان خوشخبری اور خبردار کرنے والا، آنے والے حقائق سے ہوشیار کرنے والا، یہ انذار کا صحیح ترجمہ ہے. تنذرہم، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کو خبردار کرو یا نہ کرو. لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی بالکل اس منزل پہ آ گئے ہیں، ان کو خبردار کیا جائے، ان کو بتایا جائے، ان کو آگاہی و شعور دیا جائے یا نہ دیا جائے، ایک منزل پر ہیں. یعنی ان کو عمل علم دینا ان کو علم نہ دینے کے برابر ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اس منزل پہ آ جائے، انسان اس منزل پہ آ جائے کہ خداوند عالم کو یہ کہنا پڑے کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، سوا، ان سوا کہتے ہیں برابری کو، برابر کی اس منزل پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر خبردار کرنا اور نہ کرنا ان کے لیے برابر ہے. سوا ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کو خبردار کرو یا نہ کرو، ان کو اپڈیٹ کرو یا نہ کرو. لا یؤمنون، ان کی زندگی اب اس ڈگر پہ آ گئی ہے کہ اس میں ارتقا نامی کوئی چیز نہیں. ایمان در حقیقت ایک مرتبے اور منزل کو حاصل کر کر اس پر جم جانے کا نام نہیں ہے، ایمان در حقیقت ارتقا کا نام ہے. ایمان یعنی ہر آن اور ہر لمحے انسان کیا ہے، اس ایمان کے مدارج کو طے کرے. اگر انسان ایمان لانے کو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان لانا صرف ایک منزل کو اختیار کر لینا ہے یا صرف شہادتین کو حاصل کر لینا ہے، تو یہ انسان کی معنوی ترقی میں رکاوٹ بن جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اس ایمان کے اضافے کے لیے، اس ایمان کے درجات کو انسان کے لیے سہل اور آسان بنانے کے لیے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر جا بجا بہت ساری حکمتیں، مسئلے قائم کی ہیں، اور ان کے ذریعے سے چاہا ہے کہ انسان ان اعلیٰ مدارج کو طے کرے. اور اس ایمان کے اضافے کے لیے اور اس کے مدارج کو طے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب، ان کی آل اور تمام انبیاء کے ذریعے سے، تمام آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انسان کے ایمان کی ترقی کے اسباب کو مہیا فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں، توجہ کیجیے گا، بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوقات معین ہیں. مثلا نماز، اس کا وقت معین ہے، روزہ، اس کا رخ معین ہے، اس کا وقت بھی معین ہے، لیکن نماز کتنا وقت لیتی ہے؟ پانچ دفعہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا رہا ہے کہ پانچ مرتبہ دن میں، اور مثلا ہفتے اور سال میں اس طریقے سے، اس نظام الاوقات کے مطابق آؤ. لیکن وہ عبادت جس کے لیے سب سے کم فکر ہوتی ہے انسان کی، وہ نماز ہے. کتنا وقت لیتی ہے ایک چار رکعت نماز جو دو مرتبہ پڑھی جائے زور اثر کی ملا کے؟ تو مجموعاً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں پوری نماز میں، اول سے لے کے آخر تک. لیکن کتنی کم توجہ ہی روزہ، اس کے لیے بہت فکر ہے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اس کا وقت بھی لمبا ہے، اس میں سختی بھی زیادہ ہے، اس میں مشکلات بھی زیادہ ہیں، اس میں وقت کتنا ہے. پھر روزہ، پھر حج ہے، حج دیکھیے زندگی میں ایک بار ہے، اس کے لیے شرائط مقرر ہیں، اس کا دوران طولانی ہے، اس میں صعوبتیں ہیں، مشکلات ہیں. زکوٰۃ کو لے لیجئے، جناب بقول معروف کہ جیب خالی کر دیتی ہے. خمس اس سے زیادہ ہے کہ جناب خمس کیا ہے کہ اپنے سال کی بچت سے اپنا 20% مال کو امام کی راہ میں دینا، خدا کی راہ میں دینا. اور جہاد اس سے زیادہ ہے کہ انسان اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے. تمام عبادات انسان کے ایمان کی ترقی کے لیے ہیں. ان تمام عبادات میں سب سے زیادہ جس چیز کی تکرار کی گئی وہ نماز ہے. لیکن نماز میں کتنی توجہ ہے؟ یا جو لوگ نماز میں حاضر ہوتے ہیں وہ خود نماز کو کتنی توجہ دیتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایمان کے اضافے کے لیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. بار جو لوگ ایمان کو ایک منزل کا نام دے دیتے ہیں کہ جناب کلمہ شہادتیں جاری کر لیا، یا تین کلمے جاری کر، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ، کہہ کے ہم نے مخاطب کر دیا مولا علی کو، رسول اللہ کو اور خدا کو، ہم ایمان کے منزل پہ گئے. یقیناً آپ اسلام کی منزل پہ آ گئے. قرآن کہہ رہا ہے ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، جو لوگ آگے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو اے رسول کہتا تم ایمان نہیں لائے ہو، تم اسلام لائے ہو، تم نے قبول کیا ہے، تمہیں کلمہ شہادتیں جاری کیے ہیں، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں میں نہیں آیا ہے، تو اب پتہ چلا کہ اسلام لانا اور ہے، ایمان لانا اور ہے، ایمان لانا کچھ اور ہے، اسلام لانا کچھ اور ہے. اسلام یعنی تسلیم ہونا ہے، اور حالت تسلیم کو اپنے اوپر طاری کر کے انسان جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دے، اسے ایمان کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایمان کی جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں، تو انسان لا یؤمنون یہ ترقی اور ارتقاء کی منزل پہ نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ انسان اس منزل پہ آ جائے کہ جہاں اس کا ایمان جمود کا شکار ہو جاتا ہے، رکود کا شکار ہو جاتا ہے، یا بقول معروف اگر انگلی زبان میں کہوں اسٹل اور پوز ہو جاتا ہے، ایک جگہ جم جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا بے سبب نہیں کہہ رہا. اب اگلی آیت میں خداوند عالم نے اس کی علت اور سبب کو بیان فرمایا ہے کہ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا ایمان اس منزل پہ آ گیا ہے کہ اب وہ آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، ترقی کرنے والے نہیں ہیں. اب کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. اور اس کے بعد کہا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، اب یہ لوگ کہ جن کی آنکھوں پر، جن کے کانوں پر، جن کی زبانوں پر، جن کے ہاتھ و پیر پر، اعضائے ادراک و شعور پر، ادراک و شعور ختم کر دیا یعنی خاتمہ کر دیا، خدا نے مہر لگا دی، اب یہ کون ہیں؟ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، سب سے پہلے کس چیز کا تذکرہ ہے؟ قلب کا تذکرہ ہے، دل کا تذکرہ ہے عزیزان گرامی. اس کے بعد کہا وعلی سمعہم، ان کی سماعتوں پر خدا نے مہر لگا دی. اس کے بعد فرمایا وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. یہ تین مرحلے کیسے حاصل ہو جاتے ہیں انسان کو کہ انسان اس منزل پہ آ جائے کہ خدا کو یہ کہنا پڑے سواء علیہم انذرتہم لن تنذرہم لا یؤمنون، اے رسول انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. بس مولا علی کی ایک روایت کے ذیل میں چاہتا ہوں اس دل کی حیا سے متعلق کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، چہلوں کی مجلس ہے، لہذا آخر میں جو مناسبت سے مصائب ہوں گے آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. انسان کا دل کیسے مردہ ہو جاتا ہے؟ انسان دیکھیے قلب ہارٹ انسانی حیات کا بنیادی عنصر تصور کیا جاتا ہے، مین فیکٹر جو ہے وہ انسانی حیات کا قلب ہے. لہذا آج آپ دیکھیں کہ جتنے بھی 35-40 سال سے زیادہ کے افراد ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ہدایات کی جاتی ہیں اطباء کی طرف سے کہ آپ ان سفارشات پر عمل کریں تاکہ آپ کے دل کی دنیا اچھی چلتی رہے. یہ دل جو ہمارے حصے میں بائیں جانب صنوبری شکل میں ہے، اس کی اپنے خاص حالات ہیں، فنکشن ہیں، اس کے لوازمات ہیں، اس کی صحت کا خیال بہت ضروری ہے، اور خصوصاً وہ افراد کے جو اس ضمن میں آتے ہوں کہ ان کا لائف اسٹائل اس قسم کا ہو کہ جس میں ان کا تحرک، فعالیت اور ایکٹیویٹی کم ہو، ان کے لیے زیادہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ مصنوعی طریقے سے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کی کوشش کریں. اب وہ اطباء کے جو اقوال ہیں میں وہاں ذکر کرنا نہیں چاہتا، صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس دل کو زندہ رکھنے کے لیے کہ اس کا کام جو ہے وہ چلتا رہے، یہ اپنا کام بطریقہ احسن انجام دیتا رہے، اطباء خاص طور پہ توجہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح ظاہری حیات کے لیے اس دل کے لیے اہمیت قائل ہیں، اسی طریقے سے انسان کی روحانی حیات کے لیے بھی دل ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے. دل یہ سنوبری دل نہیں جو پمپنگ کا کام کرتا ہے، دل یعنی بعض اوقات جسے روح سے بھی اور نفس سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، تعبیریں مختلف ہیں. اب ان تعبیروں میں کیا فرق ہے میں اس فرق میں جانا نہیں چاہتا کہ روح کیا ہے، دل کیا ہے، قلب کیا ہے. اردو زبان میں جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کو ہماری یہاں ضمیر اور وجدان کا نام دیا جاتا ہے، یہ باضمیر ہے یا بے ضمیر ہے، اس کا وجدان مر چکا ہے یا اس کا وجدان زندہ ہے، یہ تقریباً وہی تعبیریں ہیں کہ جو اردو ادب میں مستعمل ہیں اس دل کے حوالے سے. دل زندہ ہونا چاہیے. خدا کہہ رہے ان کے دل مر گئے ہیں, اور جب مر گئے ہیں تو میں مہر لگا دی گئی. انسان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کب ظاہر کیا جاتا ہے, کب شو کیا جاتا ہے, کب صادر کیا جاتا ہے؟ جب انسان سے زندگی کی رمق ختم ہو جائے, جب انسان سے علامات حیات سلب ہو جائیں, وہ تمام ایکٹیویٹی جو انسان کا بدن کرتا ہے وہ آپ کے اور میرے بدن سے الگ ہو جائیں, ہمارا مردگی کا سرٹیفکیٹ اور سند ہمارے ورثہ کے حوالے کر دی جائے گی. ایک سرٹیفکیٹ اور سند یہ ہوتی ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے, لیکن خدا کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندہ زندہ مردہ ہو جاتے ہیں. توجہ کیجیے عزیزان گرامی, مجلس مجلس سے عیسیٰ علیہ ثواب ہے. ایک جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, یہ مجلس سے عیسیٰ علیہ ثواب جانے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب ہے, اور مجلس میں آنے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت ہے. اس لیے کہ ہم جس کی مجلس میں آئے ہیں یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں, اور جس کو بارہا میں اپنے سامعین کی خدمت میں اور اپنے لیے بھی کہتا ہوں, ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں خطابت اور خطیب اور ذاکر اور مولوی کیا ہو گئے ہیں, وہ لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتے ہیں. جناب لوگوں کو سناؤ, آپ کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں, میرے لیے بھی تذکر ہے, آپ کے لیے بھی. ہم یہ تصور کریں کہ مجلس کسی اور کی نہیں, میری اپنی ہو رہی ہے, میری اپنی ہو رہی ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ میں در مسجد پہ کھڑا ہوں گا, اور جو میری مجلس عیسیٰ علیہ ثواب میں آ رہے ہوں گے التماس کروں گا ان سے. توجہ کیجیے گا, یہ مجلس جانے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ثواب اور آنے والے کے لیے عیسیٰ علیہ ہدایت ہے. اس لیے میں نے کہا کہ میں ان موضوعات کو لیتا ہوں جو معمولاً زیر بحث نہیں لائے جاتے, کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد کم سے کم ہم اپنی نہج کو, اپنی فکر کو, اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب کہا کچھ لوگ ہیں جو زندہ زندہ مر جاتے ہیں, زندہ ہیں لیکن ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ قرآن اور اہل بیت کی احادیث اور تعلیمات کی روشنی میں صادر کر دیا جاتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم. اب یہاں پہ سوال پیدا, تو خدا نے مہر لگا دی ہے؟ یقیناً خدا ہی موت دینے والا ہے, خدا ہی طاقت دینے والا ہے. اگر شیطان برا کر رہا ہے تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہے, اگر انسان اچھا کر رہا ہے تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے کر رہا ہے. فائل کا فعالیت جو ہے در حقیقت خدا کی طرف لوٹتی ہے, لیکن خدا نے چونکہ با اختیار بنایا ہے, لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ شخص جو برا کر رہا ہے خدا کی مرضی اور اجازت سے کر رہا ہے, خدا اس میں راضی ہے. ہاں, خدا اس میں راضی ضرور ہے کہ اس نے آپ کو عقل دی, اختیار دیا, ارادہ دیا, آپ کو زندگی دی, شعور دیا. اس شعور کو اپنے ارادے اور اختیار سے استعمال کرو, اچھے کاموں میں استعمال کرو یا برے کاموں میں استعمال کرو. اما ہدعین سبیل اما شاکر و اما کفورا. ہم نے راستے کی ہدایت کی ہے, عقل و شعور دیا ہے, اور ہم اس بات پہ خوش ہیں, مشیت خوش ہے اس بات پر کہ تم اس ارادے کو اپنے ارادے سے اپنے نفع یا نقصان کے لیے استعمال کرو. چنانچہ ختم اللہ علی قلوبہم کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کچھ مقدمات کے بعد ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وہ مقدمات کون فراہم کرتا ہے؟ وہ ہم فراہم کرتے ہیں. ہمارا عمل بد یا ہمارا عمل خوب, ہماری نیت احسن یا ہماری نیت سیاح, یہ دونوں ہمارے لیے مقدمات فراہم کرتی ہے زیدانی کرانی. لہذا خدا کہہ رہا ہے ختم اللہ, اللہ نے مہر لگائی. کیوں مہر لگائی ہے؟ زمینہ ہموار کیا ہے, مقدمات ہم نے فراہم کی ہیں عزیزان گرامی, کہ انسان اس منزل پہ چلا جائے. خدا کہہ رہا ہے ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی, ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے. جب دل یعنی ادراک یعنی قوت یعنی فکر یعنی عقل یعنی شعور جب احساس سے آری ہو جائے, جب احساس ذمہ داری نہ رہے, احساس ذمہ داری اللہ کی نسبت ہو, اہل بیت کی نسبت ہو, امام زمانہ کی نسبت ہو, ماں باپ کی نسبت ہو, حتیٰ خود اپنی نسبت انسان کو مسئول قرار دیا گیا ہے, احساس ذمہ دار, احساس ذمہ داری دیا گیا. ایسا نہیں کہ انسان لاوبالی ہے, اپنے بدن سے متعلق وہ احساس ذمہ داری رکھتا ہے. اپنے بدن کی حفاظت کرو, اس کو بناؤ, سنگھار کرو, اس کو سنوارو, اس کو صحت مند بناؤ, تاکہ اس بدن کے مرکب پہ سوار ہو کے تم اللہ کی عبادت کر سکو. انسان مسئول ہے, انسان جواب دہ ہے اپنے بدن کی نسبت, انسان اپنے والدین کی نسبت جواب دہ ہے, اپنے اہل خانوادہ کی نسبت جواب دہ ہے, اپنے اہل محلہ, اپنے ملک و قوم کی نسبت جواب دہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان لا تعلق ہے, یہ لاوبالی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اختیار دیا, تم اسے استعمال کرو. تو انسان اگر احساس سے آری ہو جائے, سب سے پہلی چیز جو اس کے وجود سے رخت سفر باندھے گی وہ ہے اس کا وجدان، وہ اس کا شعور، وہ اس کا احساس، وہ اس کا ضمیر. اور جب ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان بے بہرا ہو جاتا ہے، نصیحت اسے اچھی نہیں لگتی. اچھی بات، عقل کی بات، قبر و قیامت کی بات، خدا اور رسول کی بات، ارتقاء کی بات، ایمان کی بات اچھی نہیں لگتی اسے. لہذا دیکھنا یہ ہو، کم ترین درجہ جو علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان دیکھے کہ میرا دل زندہ ہے یا نہیں، کم ترین درجہ یہ ہے کہ اچھائیوں کے لیے تمہارا کیا خیال ہے اور برائیوں کے لیے تمہارا کیا خیال، تم کرو یا نہ کرو، انجام دو یا نہ دو، تمہارا دل کیا کہتا ہے. توجہ رکھے گا، یہ دل وہی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، خلقت الہی میں، کریشن میں کوئی تبدیلی نہیں، جو خلقت اللہ کی وہی کی ہے، وہ فطرت پر ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس، اللہ کی فطرت پر انسانوں کے فطرت کو بنایا گیا ہے. بہرحال دامت میں گنجائش نہیں کہ میں اس کو کھولوں. لہذا کم ترین درجہ اپنے آپ کو چیک کرنے کا کہ میرا دل زندہ ہے، کہیں میں ان مقامات میں کہ جن کا اللہ نے عذاب کی صورت میں ذکر کیا ہے میں تو شامل نہیں ہوں. یہ دیکھے کہ اچھائی اور برائی کی نسبت، احساس، میرا ویو، میرا ویژن کیا ہے، میں کس نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں کروں یا نہ کروں الگ بات ہے، یہیں سے پتہ چل جائے گا. اگر اچھائی اچھائی لگنے لگے تو سمجھ جائیے کہ آپ کا ذائقہ نفس اور آپ کا ذوق سلیم زندہ ہے. لیکن اگر ذائقہ بگڑنے لگے، برائیاں نعوذ باللہ اچھائیاں لگنے لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے کیا ہوتا ہے مولانا، چھوٹی سی بات ہے، ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے، ایسا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ سب کیا ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اس دل کی مردگی کی طرف لے جا رہی ہے. درود بھیجے محمد وال محمد. سب سے پہلے کہ دل مردہ ہو، جب دل مردہ ہوگا انسان کو اچھی باتیں بھی بری لگنے لگیں گی، اچھی باتیں بری لگنے لگیں گی، اور پھر کیا ہوگا، وہ اعلی ابصارِ غشاوہ، تیسری منزل یہ آئے گی کہ انسان دیکھ رہا ہوگا لیکن حق کو پہچان نہیں پائے گا. آئمہ کے زمانے میں جو آئمہ کے دشمن تھے، کربلا کی مثال بہت ہی واضح ہے، کربلا میں جو لوگ تھے کیا ان کو نہیں معلوم تھا حسین کون ہے؟ امام حسین کا مکالمہ ہوا ہے دشمنوں سے، میں تجھے گھر بنا دوں گا، میں تیری جنت میں تیرے گھر کی ضمانت لیتا ہوں، میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، میں یہ کر دوں گا. جانتا ہے، پہچانتا ہے، درک کرتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حسین کے مد مقابل دیکھ رہا ہے کہ حسین حق ہے، لیکن وہی دل مردہ ہو جائے تو انسان جیتے جاگتے حق کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. نہ صرف نظر انداز کر دیتا ہے بلکہ اس کے قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، انسان قتل پر آمادہ ہو. آئمہ کو جو قتل کیا، جو حق کا نمائندہ تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جانتے تھے وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے گا، جس کو خداوند عالم نے کہا یہ دیکھتے ہیں لیکن ان کا دیکھنا ان کے کام نہیں آئے گا، یہ سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، ان کا سننا ان کے کام نہیں آئے گا، یہ بولتے ہیں، یہ ادراک کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، لیکن وہ چیز سوچتے ہیں جو ان کے کام آنے والے نہیں ہیں. انسان کی بدبختی یہ ہے کہ ہم اپنے جسم اور اپنی اسکلز، اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنی قوت، اپنی طاقت، اپنی عقل و شعور و فکر کو استعمال کر رہے ہیں اپنی دنیا کے لیے، لیکن جہاں اور جب اور جیسے ہم استعمال کرنا چاہیے ہم وہاں نہیں کر رہے. آج آپ دیکھیں سائنسز نے اتنی ترقی کر لی کہ چھوٹے چھوٹے علوم، چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ایک اسکل کے مانند ڈیولپمنٹ اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں. بولنے کی ڈیولپمنٹ، بولنے میں بولنے کی اسکل کیا ہوتی ہے، لیکچر ڈیلیور کرنے کی اسکل کیا ہوتی ہے، اپنے مفاہیم کو دوسروں تک پہنچانے کی اسکل کیا ہوتی ہے، ٹالرنس کی اسکل کیا ہوتی ہے، اور اسی قسم کی اسکل جو خصوصاً مینجمنٹ کی دنیا میں، سوشل دنیا میں رائج ہیں، جو کبھی کبھی کلی علوم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود تھی، آج بہت چھوٹے چھوٹے اصولوں کی حیثیت سے ایک سائنس بن کے ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. انسان جب حقائق سے بے بہرا ہو جائے، دل مردہ ہو جائے، نہ اس کے کان صحیح سنتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں. توجہ کیجئے گا، مثلا آپ جا رہے ہیں راستے میں، ایک سانپ آپ نے دیکھا، آپ رک گئے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ میں سانپ کے پاس سے گزروں نہ گزروں، یہ کہیں مجھے اذیت تو نہیں پہنچائے گا، کیا ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہیں شچے پانچ میں کوئی کہے گا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، یہ مردہ سانپ ہے. اچھا مردہ ہے پلاسٹک کا ہے. آپ بہت کیا ہے دلیری کے ساتھ میں یا آپ اس میں سے گزر جائیں گے. جیسے ہی علم آیا کہ یہ اصلی نہیں نقلی ہے، یہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے، فوراً ہی کیا ہوا، عمل چینج ہو گیا، ایکشن چینج ہو گیا انسان کا. لہذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ان حقائق تک پہنچیں. لہذا انسان سب سے پہلے دل مردہ ہوتا ہے، کان بے بہرا ہوتے ہیں، اور پھر جو چیز دیکھ رہا ہے وہ نظر نہیں آتی. خود منطق میں لاجک میں جب آپ پڑھتے ہیں یہ بلب جو آپ کو بلب نظر آ رہا ہے، کیا آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ بلب موجود ہے؟ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا توجہ کیجیے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا. دعا کیا رسول اللہ نے، اے خداوندہ مجھے چیزوں کو ایسا دکھا جیسی وہ ہیں. توجہ دیجیے، یہ معمولی دعا نہیں، اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا، چیزوں کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھا کہ جیسی وہ ہیں میں ویسی ہی دیکھوں، ایسی نہ ہو کہ جیسی وہ نہیں ہو اور میں ان کو ویسے سمجھ رہا ہوں، انسان دھوکے میں آ جائے. کہتے ہیں کہ ایک علم منطق پڑھ کر ایک نوجوان اپنے گھر لوٹا، پردیس سے آیا اپنے گھر اپنے وطن لوٹا، تو ماں نے مرغی بنائی تھی. تو بیٹا اپنی علم جھاڑنے کے لیے کہنے لگا، مادر گرامی میں اپنی علم منطق سے مرغی کی ان دو رانوں کو تین ثابت کر سکتا ہوں. کہیں گے اچھا، کہیں گے بیٹا ایک منٹ رک جاؤ، ایک جو گوشت حصہ تھا ران وہ اپنے شوہر کی پلیٹ میں ڈالی، ایک ران اپنی پلیٹ میں ڈالی، اور کہا بیٹا جو تیسری ثابت کر وہ خود کھا جانا، تیسری جو ثابت کر وہ خود کھا جانا. اللہم ارنی الاشیاء کما ہیا، خداوندہ توفیق دے، چشم سلیم دے، ذوق توانا دے، جو حقائقوں کو در کر سکے. عزیزان گرامی، یہ موت جو بہت ہی سادی ترین حقیقت ہے، مرنا سادی ترین حقیقت ہے لیکن کڑوی ترین حقیقت ہے ہماری زندگی کی. اب کیا کہہ رہے ہیں، ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، پردہ. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عظیم عذاب ہے. عظیم یعنی بہت عظمت والا، جس کا ادراک نہیں ہو سکتا. اب قرآن کریم میں جہاں جہاں عظمت کا لفظ آیا ہے استعمال کر لیجئے، معنی پتہ چل جائے گا عظمت کا کیا مراد ہے. اب آئیے اس قرآن کی اس آیت کو، دل کی اس حیات کو مولا علی سے پوچھیں کہ مولا بتائیے کہ انسان مردہ کیسے ہو جاتا ہے، انسان مر کیسے جاتا ہے، ایک انسان کی زندگی میں قرآن کی نظر میں اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کیسے مہیا کر دیا جاتا ہے. تو مولا خطبہ دے رہے ہیں منبر کوفہ پر، ایک شخص کھڑا ہوا، سوال کیا سائل نے، یا علی بتائیے زندہ لاش کیسے کہا جاتا ہے. اب مولا علی در حقیقت بتا رہے ہیں جس کا دل مر جائے وہ زندہ لاش ہے. ایسا انسان جو مر چکا ہے لیکن بظاہر اس میں حیات کی علامات موجود ہیں، یہ زندہ ہے بظاہر لیکن حقیقت میں مر چکا ہے. مولا علی پوچھا زندہ لاش کیسے کہا جاتا ہے، اب مولا علی بتا رہے ہیں کہ زندہ لاش کیسے کہا جاتا ہے. اب مولا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص جس کے سامنے ایک اچھا عمل انجام دیا جائے. میری گزارش ہے آپ سے، تمام سامعین سے، مردوں خواتین دونوں سے، بچوں سے، اس مثال کو سمجھے کہ مولا ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. بس اسی پہ مجلس تمام کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. ایک شخص کے سامنے ایک عمل خوب، عمل نیک انجام دیا جاتا ہے، معذرت، عمل بد انجام دیا جاتا ہے، گناہ کا عمل، برائی کا عمل. وہ دیکھتا ہے، سب سے پہلے جس چیز سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کا احساس ہے یہ برا ہے. پھر زبان سے بولتا ہے، یعنی امر بالمعروف کرتا ہے، سمجھاتا ہے بھائی یہ غلط ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، مخالفت خدا ہے، اہل بیت نے منع کیا ہے، امام زمانے کی ناراضگی کا سبب ہے، مختلف انداز سے سمجھاتا ہے، اور پھر اگر روک سکتا ہے اس کو روکتا بھی ہے. امام علی فرماتے ہیں اس شخص نے تین اچھائیوں کو پایا، دل سے برا سمجھا، زبان سے روکا، ہاتھ سے روکا، زبان سے بولا، ہاتھ سے روکا. پھر کہتے ہیں یہی عمل ایک اور آدمی کے سامنے انجام پاتا ہے، وہ دل سے برا سمجھتا ہے، ہاں یہ بری چیز ہے، نہیں کرنا چاہیے انسان کو، بولتا بھی ہے، روکنے پہ قادر تھا لیکن روکتا نہیں ہے. میں کیوں روکوں، یہ مولوی صاحب کا کام ہے جی، یہ خطیب کا کام ہے، یہ ملاؤں کا کام ہے، وہ جا کے روکے، میں نے کوئی دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، میں کیوں بولوں، چپ ہو جاتا ہے. مولا کہتے ہیں اس نے دو اچھائیوں کو پایا، اس نے اپنے آپ کو عمل سے روکا. یاد رکھیے گا، انسان کی بدبختی کہاں سے شروع ہوتی ہے، جب وہ عمل کی دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے. مولا علی یہ کہہ رہے ہیں جس کا عمل کم ہو جائے اس کی بدبختی کا آغاز ہو جاتا ہے.
उसने अब तीन नेकियां थी, तीन में से दो ली इसने, एक छोड़ दी। कौन सी नेकी? अमल करने की, एक्शन की नेकी छोड़ दी। फिर इमाम कहते हैं ये एक अमल, बुराई का अमल एक और इंसान के सामने अंजाम पाता है, वो दिल से बुरा समझता है लेकिन जबान से नहीं रोक कहता। क्यों? मैंने ठेका ले रखा है, मैं दीन का ठेकेदार थोड़ी, मुझे क्या करता है करे, ये अपनी कब्र में जाएगा, मुझे अपनी कब्र में जाना है, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जो तौजीहात हम पेश करते हैं, नहीं बोलता और हाथ से भी नहीं रोकता। मौला अली कहते हैं कि इसने एक अच्छाई को पाया, दिल से बुरा समझा है सिर्फ। ये बोलने पर कादिर था, समझाने पर कादिर था, रोकने पर कादिर था, नहीं रोका, इसने एक अच्छा। और फिर फरमाते हैं गुनाह का अमल अंजाम दिया जाए, और फिर इंसान दिल से बुरा ना समझे, जबान से ना रोके, हाथ से ना रोके, जबान से ना बोले। इमाम अली फरमाते हैं ये मुर्दा है, ये जिंदा लाश है। अब आप देखें ग्रेजुअली इमाम ने कहा कि जो अमल से रोके एक, जो जबान को रोक ले लोगों के डर और शर्म और झिझक की वजह से, मैं कहूंगा तो मुझे दीन का ठेकेदार समझाएगा, मुझे मौलवी मुल्ला कह देंगे, मुझे फलां कह देंगे, नहीं कहता इंसान। और फिर दिल और एहसास भी मर जाए, इमाम कहते हैं ये शख्स जिंदा लाश है। तवज्जो कीजिएगा, अब हम देखें कि हम इस ईमान के किस मरहले पर है। मौला अली के इस कौल के मुताबिक हमें हयात का कौन सा मरहला हासिल है? कम से कम इस मजलिस से इसाले सवाब में आए तो कम से कम यहां से उठने के बाद थोड़ी देर के लिए चेक करें कि हम किस मरहले पर हैं। अगर तीनों मरहले में हासिल है, खुदा का शुक्र बचा लाए। अजीजा ने गिरामी अभी आ रहा था तो मरहूमा के बेटे बता रहे थे कि मुझे याद नहीं है कि मेरी माँ की नमाज कभी कजा हुई हो। तो है जी गिरामी, मेरी माँ की नमाज कभी कजा हुई हो, या उन्हें नमाज की नियत बांधते हुए देखा, या फिर हुसैन मजलूम का मातम करते हुए देखा। अल्लाह अकबर, यह है दुनिया की दिल की दुनिया को आबाद करना, या कुरान और अहले बैत, यानी खुदा और अहले बैत। तवज्जो कीजिएगा, और ऐसे ऐसे हमारे पास आए कि जनाब मरहूमा का इंतकाल हो गया, 40 साल की नमाजें हैं, 60 साल के रोज़े हैं, या 60 साल की नमाज है, 40 साल के रोज़े हैं। इस तरह भी लोग मौजूद हैं कि जनाब 15-15 लाख रुपए देकर अपनी माँ के नमाज और रोज़ों को अदा करवा रहे हैं। सोचना चाहिए। और एक तरफ हमें ये किरदार मिलता है कि बेटा ये कह रहा है मुझे नहीं याद कि मेरी माँ की नमाज कभी कज़ा हुई हो, हालत शऊर और इदराक में जब से देखा माँ को इस आलम में पाया। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद। यह है कल्ब की मौत अज़ीज़ाने गिरामी। अब मौला अली फरमाते हैं कि इन्नल क़ुलूब अवइयतुन, कल्ब जो है इंसान का ज़मीर जो है वो एक ज़र्फ़ की मानिंद है। फ़ख़ैरुहा अवआहा, फरमाते हैं कि इनमें बेहतर ज़र्फ़ कौन सा है जिसमें ज़र्फ़ियत की ज़्यादा गुंजाइश हो, जो ज़्यादा कलाम अहसन को कबूल कर सके, जो आइम्मा और खुदा के कलाम को ज़्यादा अपने आप में जगह दे सके। आप दरिया पे जाएं, एक गिलास लेके जाएं, आप दरिया से पानी लेके आ जाएंगे अपने ज़र्फ़ के मुताबिक जो उसकी गुंजाइश है। एक शख्स उससे बड़ा ज़र्फ़ लेके जाए, वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक दरिया से पानी लेके आ जाएगा। एक उससे बड़ा ज़र्फ़ लेके जाए, वह अपने ज़र्फ़ के मुताबिक दरिया से पानी लेके आ जाएगा। क्या जिसके पास गिलास का ज़र्फ़ है वो दरिया से शाकी हो सकता है कि तूने मेरे बाद वाले इंसान को ज़्यादा पानी दिया है, मुझे कम दिया है? नहीं। क्यों आप शाकी क्यों नहीं हो सकते? वो कहेगा तुम अपना ज़र्फ़ बड़ा कर लो, मैं तुमको उससे ज़्यादा अदा करूँगा। मौला अली कह रहे हैं कल ज़र्फ़ की मानिंद है। बेहतरीन दिल कौन सा है? ये बेहतरीन ज़र्फ़ हो अज़ीज़ाने गिरामी। बस आखिरी रिवायत सुनाकर आपकी ज़हमत को तमाम कर रहा हूँ। ये दिल मुर्दगी से कैसे निकलें, ये दिल ज़र्फ़ कैसे बने? बकौल मारूफ मुझे कोई जुमला भी याद आ रहा है, उन्होंने कहा अगर कुरान कुरान करते रहोगे सवाब नहीं होगा, लेकिन बैठे बैठे अली अली करते रहोगे तो सवाब हासिल होता रहेगा। मौला अली का जिक्र इबादत है ना, आप मौला अली को याद करें, मौला अली या अली मसन या अली अदरिकनी मसलन, वर्द करें आप, जबान भी ले आए, क्या है ये जिक्र करना भी इबादत है। क्यों? کیونکہ در حقیقت آپ صرف نام کو اختیار نہیں کر رہے بلکہ اس نام کے پیچھے مسمہ کے جو مفاہیم ہیں انہیں اپنی روح تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. کچھ چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اہل بیت کی پیروی کرنی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی ورد کے ذریعے سے بھی انجام دے سکتے ہیں. مثلا آپ اہل بیت کا تذکرہ کریں، صحیح صرف پڑھیں، آپ عمل نہیں کیا، آپ نے صرف پڑھا، حدیث کے ساتھ پڑھی آپ نے، عمل نہیں کیا، حدیث کے ساتھ سننا، جمع ہونا، مجتمع ہونا، یہ بھی کہنے ثواب ہے. یہاں تک کہ ملائکہ حفت بہم الملائکہ، ملائکہ اس مجلس میں آنے والوں کو، اس مجلس سے یا محفل حدیث کے سمے آنے والوں کو گھیر لیتے ہیں. وسفر الحم الفرق ہوا، جب تک کہ وہ اپنے گھروں کو نہیں چلے جاتے ملائکہ کیا کار ثواب انجام دیتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، استغفار کر دیتے ہیں. آپ نے کچھ نہیں کیا، مجلس میں آئے، یہ بھی ثواب ہے. اور اس سے بڑھ کر توجہ کیجئے گا، کہا کہ والدین کو دیکھنا پیار و محبت کی نظر سے، یہ بھی ثواب ہے. اب اس دل کی مردگی کو نکالنے کے لیے، حالت ایمان کو، حالت تحرک کو ارتقا میں لانے کے لیے، کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اہل بیت سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو، پھر کہا کہ ان کا ذکر کرو، مجلس میں بیٹھے ہیں آپ، حدیث کی پڑھی آپ نے، یہ بھی ثواب ہے. آپ بیٹھ کے صرف مولا علی کو یاد کریں، امام حسین کو یاد کریں، جناب زہرا کو یاد کریں، یہ بھی نام لینا بھی ثواب ہے. یہ نام لینا آپ کو کچھ نہ کچھ انرجی خرچ کرنی پڑ رہی ہے نا، لیکن والدین کو اگر دیکھیں گے تو یہ بھی کار ثواب بن جائے گا. امام فرماتے ہیں اپنے والدین کو دیکھنا پیار و محبت سے کیا ہے، یہ انسان کے لیے حج و عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب کتنا آسان ہے، امام سے پوچھا اسی راوی نے جس سے امام نے کہا، مولا اگر ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے کیا پھر بھی یہی ثواب ملے گا؟ امام نے کہا جب خدا ایک دفعہ دے سکتا ہے تو کیا 100 دفعہ نہیں دے سکتا؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. بس آخری روایت سنا ہوں، مطالب بہت سارے ان سے گلچینی کرتا ہوا آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، آخری روایت سنا ہوں اور آپ کی زحمت کا تمام کروں. کیا کریں کہ دل زندہ ہو جائیں؟ امام نے فرمایا ذکر الہی، خدا کا ذکر کرو. ذکر الہی سے کیا ہے؟ دل زندہ ہوتے ہیں، روح کو نورانیت ملتی ہے، دلوں کو سائیکل حاصل ہوتا ہے. سائیکل کسے کہتے ہیں؟ سائیکل در حقیقت تلوار کو تیز کرنے کے لیے پتھر پہ جب رگڑا جاتا ہے تاکہ اس کی دھار بن سکے، وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے انجام دے سکے، اس کو کہتے ہیں سائیکل کیا جا رہا ہے تلوار کو، اسلحے کو. انسان کی دل کو بھی سائیکل کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو زنگ آ جاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس مردگی کو زنگ سے بھی تعبیر کیا ہے، کل بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. یہ جو دن بھر میں تم کوششیں کر رہے ہو نا دنیا کے لیے اور خدا کو بھول گئے ہو، اس کے لیے تمہیں سائیکل کی ضرورت ہے. سائیکل کیا ہے؟ نماز. یہی وجہ ہے رسول اللہ فرماتے تھے کہ جب بھی وقت نماز آتا تھا کہتے تھے ارحنا یا بلال، بلال ہمیں سکون دو. تو وہ جو ارحنا یعنی ہمیں سکون پہنچاؤ یاد خود اذان دے کر دلوں کو. پہلی چیز کا ذکر الہی ہے. ذکر الہی سے کیا ہے؟ انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. نماز آپ پڑھیں توجہ سے، اذان دیں، اس لیے مستحب ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کے الفاظ دہرائے جائیں، مستحب ہے. اور جن گھروں میں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، منحوسیت ہے، پیسے میں، وقت میں، اولاد میں، دوسرے کام میں برکت نہیں ہے، اکثر لوگ رونا روتے رہتے ہیں، مولانا ذکر بتا دیجیے. اب ایک خاتون کا مسلسل فون آ رہا ہے، مولانا گھر میں برکت نہیں ہے، شوہر بے روزگار ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں کوئی ذکر، کوئی ہم فلاں کتاب اٹھا کے لے آئے، فلاں ورد کر لیا، عزیزان کرام بھی نہیں. جو سیدھی سیدھی عبادت اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آیت اللہ بہجر سے پوچھا بتائیے کیا کریں، کہا کہ 5 وقت اپنے گھر میں بلند آواز سے اذان دو، اس سے برکت آتی ہے. کتنا سادہ ترین فارمولا. اپنے گھر میں انسان نامحرم کوئی نہ سنے، اگر عورت بھی دے رہی ہے تو نامحرم نہ سنے، مرد تو بلند آواز سے دے ہی سکتا ہے. اپنے گھر میں بلند آواز سے کیا کرے؟ اذان دے، اذان کے وقت اذان دے، اس سے کیا برکت آتی ہے گھر میں؟ چاروں قول یا مثلا آیت الکرسی اپنے گھر میں آویزہ کرے. اب لوگ مختلف، نماز نہیں پڑھنا چاہتے. میں نے کہا نماز جعفر طیار بہترین حل موجود ہے آئمہ کی طرف سے، وہ صدر اس کے لیے جمعے کے دن 10 بجے 11 بجے انسان پڑھ سکتا ہے. 15-20 منٹ کی نماز ہے، کوئی زیادہ طولانی بھی نہیں ہے، اور اکثر اوقات اکثر اذکار اور جو سورے ہیں وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، صرف تسبیحات اربعہ کی بار بار تکرار ہے. توجہ کیجئے گا، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، فلاں ورد اٹھا کے لے آئیں گے. ابھی ایک اور فیشن شروع ہو گیا ہے جو ہم زمان کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. توجہ کیجئے گا، مختلف قصے کے مرد و خواتین آئیں گے اور وہ بیٹھ کر جو ہے وہ نعت علی 330 دفعہ، فلاں ذکر اتنا دفعہ، اور یا علی مدد کیجئے اتنا دفعہ اتنا دفعہ. ایسا نگر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی نماز جو اہل بیت نے بتائی، جو طریقہ بتایا، صدقہ دو، غریبوں کی مدد کرو، ہم آسان طریقے سے جانا نہیں چاہتے. اپنی آسانی کے لیے ہم نے ورد بنا لی ہیں. کس روایت کی بنا پر، کس امام سے ہے؟ خب میں ذکر پڑھنے کا مخالف نہیں ہوں، نعت علی پڑھیے، ذکر خدا کیجیے، سورہ مزمل پڑھیے. نہیں، یہ سورہ مزمل 330 دفعہ پڑھی جائے گی. کس امام نے کہا 330 دفعہ پڑھی جائے گی؟ حتیٰ کہ علماء نے تو یہاں تک کہا احتیاط کرو. یہ جو ہم دعائے توسل پڑھتے ہیں کہ یا وجیہ عند اللہ اشفع الی عند اللہ، یہ بھی ایک دفعہ پڑھو، کیونکہ امام نے ایک دفعہ پڑھا ہے، تمہیں اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس حد تک علماء احتیاط کرنے کہتے ہیں، لیکن کیا ہے، نئے نئے طریقے بنائے جا رہے ہیں. وہ ایک آدمی آئے گا وہ ذکر کرائے گا، خاتون آئیں گی ذکر کرائیں گی. توجہ کیجئے گا، اب اس میں پھر دوسرے انحرافات شروع ہو جاتے ہیں، بدعتیں شروع ہو جاتی ہیں، ضعف عقیدے کا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب وہ آٹا رکھ دیا، نمک رکھ دیا، اس پہ پنجہ آ گیا، پنجے میں جناب مولا علی کی سواری آ گئی، وہ تصویر آ گئی، پھر اس قسم کے خرافات شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال تو آسان ترین ذکر کیا ہے؟ آزان تو اپنے گھر میں. سیقل جو ہے در یاد خدا ہے، امام علی فرماتے ہیں یاد خدا سے دل کیا ہے، سیقل اندرانی ہو جاتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. خدا کا ذکر اور ان لوگوں کا ذکر جو خدا والے ہیں. اہل بیت کا ذکر کیوں، ذکر علی عبادہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جو عین اللہ بن جائے، وہ جو لسان اللہ بن جائے، جس کا ہاتھ ید اللہ بن جائے، جس کا نفس نفس رسول اللہ بن جائے، اس کا ذکر عبادت ہو جاتا ہے. لہذا ایسے افراد کا ذکر کہ جن سے خدا یاد آ جائے. حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا من نجالس، کس کے ساتھ بیٹھے؟ کہا کہ یذکرکم اللہ رؤیتہ، جس کا دیکھنا تمہیں خدا کی یاد دلا دے، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ نشست رکھو، اس کے ساتھ زندگی گزارو، اہل بیت سے بڑھ کر. یہی وجہ ہے خوشیوں میں بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں. یفرحون لفرحنا، ہمارے شیعہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں. ویحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. ویبذلون اموالہم فینا، ہماری راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ایام ایام عزہ ہیں، ایام فاطمیہ ہیں. عزیزان گرامی، جناب زہرا کی ایک شہادت ایک روایت 75 دن کے حساب سے 13 تاریخ بنتی ہے، اور 95 دن کے حساب سے اگلے مہینے کی جماعت ثانی کی 3 تاریخ بنتی ہے. دونوں تاریخوں میں جو ہے اہتمام ہونا چاہیے، دونوں تاریخوں میں درحق. اس لیے کہ 70 اور 90، 75 یا 95، چونکہ نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، لہذا اس کا معین کرنا مشکل ہے کہ 70 پڑھا جائے تو 75 مثلا 75 کے حساب سے بنے گا، اور 90 پڑھا جائے تو پھر 90 کے بعد کے دن بنیں گے. تو دونوں تاریخوں میں اہتمام ہونا چاہیے. بس ایسا نہیں کہہ رہا، میں آپ کی زحمت کو تمام کیا. ایک ماں کی مجلس ہے، وہ ماں جو مومنہ ہے، جو خادمہ ہے، جو کنیزہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، جس کے لیے اس کا بیٹا گواہی دے رہا ہے کہ میری ماں کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جس کو یہ حالت نیت عبادت میں دیکھا، یہ پھر حالت ماتم میں دیکھا. یہ ماؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اب میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، آج جو نمازیں ہیں، آج جو روزہ ہے، آج جو محبت اہل بیت ہے، یہ ہماری ماؤں کی شفقت اور محبت اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے، جو ہمیں مجلسوں میں لے کے جاتی رہی، جو ہمیں یا حسین کرواتی رہی. رسول اللہ سے پوچھا سائل نے، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. پھر سوال کیا، کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ. اللہ اکبر. باپ کو مقام اپنی جگہ ہے، میں باپ اور ماں کے کاموں میں مقایسہ نہیں کر رہا ہوں، میں روایت پیش کر رہا ہوں. پھر کہا کہ اس کے ساتھ، کہا اپنے باپ کے ساتھ. تین مرتبہ ماں کو عظمت عطا کی ہے. ماں وہ ہے جس کے قدم و تلے جنت ہے، یعنی کائنات کا اعلیٰ ترین مقام بھی ماں کی ممتا سے شروع ہوتا ہے. عزیزان گرامی، توجہ کیجئے گا، بس آپ کی زحمت کو تمام کیا. لائق تحسین ہے وہ اولاد جو اپنی ماں کے لیے ایسا لے ثواب کا کام کرتے ہیں. روایات میں ہیں بہت سے بچے ماں اور باپ کی زندگی میں بڑے موتی ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے مشکل ختم کر دی، اپنا اذیت ختم کر دی, بھول جاتے ہیں. ایسی اولاد روز قیامت آنکھ محشور ہوگی, تم بھول گئے. مرنے کے بعد رابطہ ختم نہیں ہوتا, بدنی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن روحانی رابطہ باقی رہتا ہے. عزیزانِ گرامی, ماں کے مجلس چہلوں ہیں, یقیناً یہ ماں ہر جگہ یاد آئے گی, ہر غم میں ہر خوشی میں اس کی یاد تمہیں ستائے گی. لیکن یہ خیال کہ جس کی کنیز تھی اسی کے پاس گئی ہے, جس کی بندی تھی اسی کی بارگاہ میں گئی ہے, یہ احساس ہمیں در حقیقت سکون عطا کرتا ہے. اور پھر بھی جب بے چین ہو جاتے ہیں تو ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارا کوئی مر جائے تو کربلا والوں کے غم کو یاد کر. اور پھر یہ جو شعر منصوب ہے امام حسین سے, فرمایا او سمعتن بے غریبن او شہیدن فندبون. دیکھو اے میرے شیوں, جب کسی غریب الوطن کا تذکرہ سنو, جب کسی بیچارے و لاوارث کا تذکرہ سنو, جب کسی غریب کا تذکرہ سنو, جب کسی شہید کا تذکرہ سنو, تو اس پہ بھی رونا, مجھ پہ بھی رو لینا, فندبونی مجھ پہ گریا کرنا. یہ امام کی خواہش و آرزو ہے عزیزانِ گرامی. بس آپ کی زحمت کو تمام کیا, ماں کا سایہ اٹھا ہے. اور اگر وہ ماں حسنین کی ماں ہو, حسنین و زینب کی ماں ہو, تو اس کے کیا کہنے. اللہ اکبر. بس عزیزانِ گرامی, آخری دن آ گئے. زہرا کو رسول کی وفات کے بعد کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. نوحا کنا نحلت الجسم باقیت العین معصبت الرأس. اسا تھاما ہوا ہے یہ 18-19 سال کی جوان شہزادی, یہ کیا وقت آ گیا کہ اسا تھام کے چل رہی ہے, کمر جھکی ہوئی ہے. جس نے دیکھا ہے بابا کے فراق میں روتے دیکھا. اللہ اکبر. اور رونے کی وجہ سے سر میں شدت کا درد ہے, تو آپ نے پٹی باندھی ہوئی ہے, حسنین کا ہاتھ تھامتی ہیں, جنت المقو تشریف لے جاتی ہیں. اجرکم اللہ. اور یہ مصائب پڑے ہیں امت کی طرف سے کہ فرماتے سبت علیہ مصائب لو انہا. بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر, جس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوتے تھے, جس کے در پہ آپ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کے خطاب کیا کرتے تھے, ارے زہرا کے دروازے کو جلا دیا, علی کا حق قسم کر دیا, بابا میرا محسن چھین لیا, بابا علی کی میراث کو تاراج کر دیا, بابا میں دربار میں کھڑی رہی, کسی نے یہ نہیں کہا زہرا ارے تو رسول کی نواسی ہے, رسول کی بیٹی ہے, بیٹھ گیا. بابا آپ کے بعد اتنے مسائل پڑے, روز روشن میں پڑتے سیارات میں تبدیل ہو جاتے. بس اداروں اذان کا وقت قریب ہے, ایک دفعہ اپنے ہاتھوں سے کاموں کو انجام دیا, خادمہ کو بلایا اور کہا خادمہ دیکھو جب تک میرے آواز آتی رہے سمجھ جانا میں زندہ ہوں, اور جب ذکر کی آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اس دنیا سے چلی گئی, اپنے بابا سے مل لیں, اپنے خدا سے مل لیں. دروازہ بند کر دیا بی بی نے, ذکر کی آواز آ رہی ہے. عزیزانِ گرامی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز آنی بند ہوئی, خادمہ نے دل کو تھام لیا, نہ جانے بی بی کس عالم میں ہوگی. یہی وقت تھا کہ جب کسی نے دخل باب کیا, دروازہ کھلا, دیکھا شہزادے کھڑے ہیں. عزیزانِ گرامی اب خدا بھی تو تیار کرنا چاہ رہا ہے نا قیامت کے لیے, ماں اس دنیا میں نہ رہی. بچے جب بھی آتے تھے ماں دروازہ کھولتی تھی, ماں کھولتی تھی, ماں ہاتھوں کو پھیلاتی تھی. آج بچے آئے ہیں تو ماں نظر نہیں آتی. کیا ہوا, ایک دفعہ بچوں نے سوال کیا, کہا آؤ بچوں اندر آ جاؤ, بچوں کو بٹھا دیا. تھوڑی دیر نہ گزری, خادمہ نے کہا آؤ میں تمہیں کھانا کھلا دوں. بچوں نے کہا آپ کو معلوم ہے جب تک ماں کھانا نہیں کھلاتی بچے بھی کھانا نہیں کھاتے. جب بہت اصرار کیا بچوں نے کھانا نہیں کھایا, کہا کہ بچوں خاک یتیمی ڈالو, ارے تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی. بچے دوڑے دوڑے مولا علی کی خدمت میں پہنچے, کہا بابا ارے نانا نے آنکھیں کیا بند کی, ارے ماں بھی ہم سے روٹھ گئی, ارے اماں اس دنیا میں نہ رہی.
اجرکم اللہ. اب شیخ عباس قمی کہتے ہیں دیکھیے زوجین کا جو رشتہ ہے بڑا نازک ہوتا ہے, بات چھپائی نہیں چھپ سکتی, لیکن یہ زہرا ہے مرضیہ ہے. اللہ اکبر. غسل دیتے دیتے ایک دفعہ علی نے اپنے سر کو دیوار پہ رکھا, داروں قطار رونے لگے. پوچھا اسما بنت امیس نے, یا علی کیا حالت ہے آپ کی؟ کہا کہ ہائے فاطمہ کی پسلیاں, ارے فاطمہ زہرا نے یہ درد بھی مجھ سے چھپا کے رکھا. اور اتنی عفیفہ, اتنی مخدرہ, اتنی عظیمہ کہ جب قبر میں علی نے اتارا تو دو لفظ کہے ہیں, یا رسول اللہ استغفر الحال, اپنی بیٹی سے خود سوال فرمائیے گا, زہرا اپنے منہ سے کچھ بچانے والی نہیں ہے, فافحہ سوال, اپنی بیٹی سے استفسار فرمائیے گا, زہرا مجھے بتا تیرے اوپر کیا کیا مصیبتیں گزر. اجرکم اللہ. بس عزادار و غسل و کفن ہو گیا, بچوں کو جمع کر دیا, آؤ بچوں ماں کو الوداع کہہ دو. بچے ہیں آگے نہیں بڑھتے. حسین نے کہا بابا جب تک ماں نہیں بلائی ہم بھی یہی الوداع نہیں کہیں گے. بنوایت مشہور, بندے کفن ٹوٹے فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آ میرے لال آ جا میرے سینے سے لگ جا. ارے بچہ دوڑا سینے سے لگا, حاطف کی آواز آئی, علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو کہیں قیامت نہ ہو جائے. علی نے بڑے پیار سے ہٹایا ہوگا, میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا یہ مدینہ ہے, سر پہ چھت ہے, ماں کفن میں ہے, شوہر موجود, کوئی چادیانے مرنے والا نہیں, مگر ذرا کربلا آ جانا, ایک بچی الوداع کے لیے آئے گی باپ کے لاشے پر. ارے سر نہیں ہے, اے بدن لاشوں پٹاپوں سے پامال ہے, ارے بچی کو بھی ہٹایا جائے گا مگر کوئی تماچے مار کر کوئی دادیا. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب بار لها مرحوما کے درجات میں بلندی عطا فرما, ان کی قبر کو نورانی فرما, ان کے لواحق کو صبر جمیل, ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو جوار معصومین جوار سیدہ فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما, ہم سب کو دل کی حقیقی حیات سے مرحمت فرما, ہمیں اپنی زندگی قلب کو زندہ رکھنے کے لیے قرآن و اہل بیت کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, تین دفعہ سورہ اخلاص. مرحومہ مغفورہ سیدہ ام لیلی رضوی بنت سید لطیف حسین رضوی کے لیے تلاوت فرمائیے.